السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ مائدہ آیت نمبر 41 پیش خدمت ہے. ترتیب و پیشکش وائس اب بھٹکلی سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اے رسول، آپ ان لوگوں کے پیچھے نہ کڑیے جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں، خواہ ان منافقوں میں سے ہوں جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقتاً ان کے دل با ایمان نہیں ہیں، اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے. وہ کلمات کے اصلی موقع کو چھوڑ کر انہیں متغیر کر دیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو الگ تھلگ رہنا، اور جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے خدائی ہدایت میں سے کسی چیز کے مختار نہیں. اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں، ان کے لیے دنیا میں بڑی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے. حضرات، قبل اس کے کہ اس آیت کی تشریح پیش کی جائے، آج صرف آیت کا شان نزول پیش کر کے اکتفا کیا جاتا ہے. حضرات، آیت نمبر 41-44 کے شان نزول میں دو واقعات بیان کیے جاتے ہیں. ایک تو شادی شدہ یہودی زانیوں مرد و عورت کا ہے، انہوں نے اپنی کتاب تورات میں تو رد و بدل کر ڈالا، اس کے علاوہ اس کی کئی باتوں پر عمل بھی نہیں کرتے تھے. انہی میں سے ایک حکم رجم بھی تھا جو ان کی کتاب میں شادی شدہ زانیوں کے لیے تھا اور اب بھی موجود ہے، لیکن وہ چونکہ اس سزا سے بچنا چاہتے تھے اس لیے آپس میں فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، اگر انہوں نے ہمارے ایجاد کردہ طریقے کے مطابق کوڑے مارنے اور منہ کالا کرنے کی سزا کا فیصلہ کیا تو مان لیں گے، اور اگر رجم کا فیصلہ دیا تو نہیں مانیں گے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تورات میں رجم کی بابت کیا ہے؟ انہوں نے کہا تورات میں زنا کی سزا کوڑے مارنا اور رسوا کرنا ہے. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تورات میں رجم کا حکم موجود ہے، جاؤ تورات لاؤ. تورات لا کر وہ پڑھنے لگے تو آیت رجم پر ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے کی آیات پڑھ دی. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاتھ اٹھاؤ. ہاتھ اٹھایا تو وہاں آیت رجم تھی. بالآخر انہیں اعتراف کرنا پڑا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچ کہتے ہیں، تورات میں آیت رجم موجود ہے. چنانچہ دونوں زانیوں کو سنسار کر دیا گیا. یہ واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے. ایک دوسرا واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ یہود کا ایک قبیلہ اپنے آپ کو دوسرے یہودی قبیلے سے زیادہ معزز اور محترم سمجھتا تھا، اور اسی کے مطابق اپنے مقتول کی دیت 100 وسق اور دوسرے قبیلے کے مقتول کی 50 وسق مقرر کر رکھی تھی. وسق عربی اوزان کا ایک پیمانہ ہے جو ہمارے وزن کے اعتبار سے تقریباً 5 من 10 سیر کا ہوتا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کے دوسرے قبیلے کے قبیلے کو کچھ حوصلہ ہوا, جس کے مقتول کی دیت نصف تھی اور اس نے دیت 100 وسق دینے سے انکار کر دیا. قریب تھا کہ ان کے درمیان اس مسئلے پر لڑائی چھڑ جاتی, لیکن ان کے سمجھدار لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فیصلہ کرانے پر رضامند ہو گئے. اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی, جن میں سے ایک آیت میں قصاص میں برابری کا حکم دیا گیا. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ممکن ہے دونوں سبب ایک ہی وقت میں جمع ہو گئے ہوں اور ان سب کے لیے ان آیات کا نزول ہوا ہو. آیت کا پہلا حصہ یعنی یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم, یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان لوگوں کے پیچھے پڑ کر غم نہ کیجئے جو کفر و شرک میں سبقت کر رہے ہیں, خواہ وہ لوگ ان منافقین میں سے ہوں جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کے دل ایمان سے خالی ہے. حضرات, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اہل کفر و شرک کے ایمان نہ لانے پر اور ہدایت کا راستہ اختیار نہ کرنے پر جو قلق افسوس ہوا کرتا تھا وہ بیان سے باہر ہے. ظاہر بات ہے وہ پاک انسان جو امت کے لیے بے غرضی سے کام کر رہا ہو, جس کی فکر یہ ہو کہ ہر شخص اللہ کے عذاب سے بچ جائے, وہ امت کے لیے سراسر خیر خواہ ہو اور امت کی فلاح و بہبودی کے لیے شب و روز محنت کر رہا ہو, تڑپتا ہو اور یہی قوم اس کے سامنے پوری جسارت اور ہٹ درمی کے ساتھ اس کے دعوتی کام کو بگاڑنے کی کوشش کر رہی ہے, نہایت ہی بے باکی کے ساتھ جھوٹ فریب دغا اور مکر کے ہتھیاروں سے اس عظیم و پاک شخصیت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو شکست دینے کی کوشش کر رہی ہے. ان حرکات کو دیکھ کر ایک رقیق القلب یعنی نرم دل انسان کا دل کڑنا اور غم میں پریشان ہونا یقین اور فطری بات ہے. بس آیت کے حصے سے اور قرآن پاک کی اس طرح کے مفہوم کو واضح کرنے والی دیگر آیات سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے اور تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کی باتوں کو سن کر اور ان کے حرکات کو دیکھ کر ہمت نہ ہاریں, دل شکستہ نہ ہو, صبر و تحمل کے ساتھ بندگان خدا کی اصلاح کے لیے کام کرتے چلیں. آپ کا کام دین کا یہ پیغام پہنچانا ہے, ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, یہ لوگ تو منافق ہیں, ان کے دل میں کچھ اور ہے, ظاہری طور پر یہ لوگ دوسرا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں. وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ, اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے. حضرات, آیت کے اس حصے سے یہودیوں اور منافقوں کی کچھ بری خصلتیں بیان کی جا رہی ہیں. چونکہ یہودی یا منافقین خواہشات کے غلام بن چکے تھے, ہر حکم میں اپنا مفاد مد نظر رکھنے کی کوشش کرتے تھے, جہاں ان کے مزاج کے خلاف کوئی کام ہوتا تو دشمنی اختیار کرتے, سچی اور حق باتوں سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی, انہیں جھوٹ فریب دغا ایسی بری خصلتیں پسند تھیں, انہی باتوں میں بڑی دلچسپی لیتے تھے اور مزے لے لے کر سنتے تھے. اسی کو کہا گیا کہ یہ لوگ جھوٹ اور غلط باتیں سننے کے عادی ہو چکے ہیں. جب بھی منافقین یا یہود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ اپنی اصلاح کریں یا صحیح باتیں حاصل کریں, بلکہ جاسوسی کے طور پر حاضر ہوتے تھے, مجلسوں میں آ کر ایسے گشت لگاتے تھے کہ کوئی راز کی بات کان میں پڑ جائے تو فوراً دشمنوں کو اس سے باخبر کریں. مزید یہ کہ جھوٹے الزامات عائد کرنے کی کوشش کرتے, بدگمانیاں پھیلاتے, غلط فہمیوں کو عام کرتے. کبر و غرور اتنا تھا کہ خود آپ کی مجلس میں شریک نہیں ہوتے, اور جو لوگ ابھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس تک نہیں پہنچے ہیں یا آپ سے ملاقات نہیں کی ہیں تو براہ راست اپنے تعلقات ان سے قائم کرتے اور آپ سے روکنے کی کوشش کرتے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کی خصلتوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یحرفون الکلم من بعد مواضعه، یعنی وہ کلمات اور باتوں کے اصلی موقع کو چھوڑ کر انہیں بدل دیا کرتے تھے. آیت کے اس حصے میں یہودیوں کی ایک بڑی گھناؤنی خصلت کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کے خاطر شرعی احکامات کو بھی بدل ڈالتے تھے. خصوصاً سزاؤں کے معاملے میں ان کا رواج تھا کہ جب کسی بڑے آدمی سے جرم سرزد ہوتا تو تورات کی سخت سزا کو معمولی اور ہلکی سزا میں تبدیل کر دیتے، الفاظ کو بدل کر منمانی احکامات ان سے نکالنے کی کوشش کرتے. آیت کے شان نزول میں آپ نے سنا تھا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ یہود اپنے یہاں کی ایک زناکاری کا مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. آپ نے فرمایا کہ تورات میں حکم سنسار یعنی رجم کا موجود ہے، اسی کے مطابق سزا جاری کرو. جب تورات سامنے لائی گئی تو ان ظالموں نے اسی سزا کو چھپا کر سامنے پیش کیا. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ صحیح کلمات کو اصل موقع سے بدل کر یا چھوڑ کر پیش کرتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتے ہیں، یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو الگ تھلگ رہنا. حضرات، آیت کے شان نزول کے واقعے میں آپ نے سنا تھا کہ جب یہودیوں میں زناکاری کا جو واقعہ پیش آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد بھیجا گیا، اس امید میں کہ کوئی ہلکا حکم جاری فرمائیں گے. اور انہیں عوام کو اس بات کی بھی تاکید کی گئی کہ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے بتائے ہوئے احکام کی طرح ہی باتیں بتائیں تو ان کا حکم ماننا ورنہ انکار کرنا. اس سے معلوم ہوا کہ یہودیوں میں تورات کا علم رکھنے والے خود احکامات میں تحریفات کرنے کی کوشش کرتے تھے اور عوام کو گمراہی میں ڈالتے تھے. آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے خدائی ہدایت میں سے کسی چیز کے مختار نہیں. حضرات، ہدایت و دلالت، خیر و شر، کوئی بھی چیز خدا کے ارادے کے بغیر عالم میں وجود میں نہیں آ سکتی. خدا کی منشا کے مطابق جب کوئی چیز وجود میں آتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی. یا ایسا وصول اور ضابطہ ہے کہ اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہو جاتا ہے. صاحب تفہیم القرآن حضرت مولانا ابو العلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کے اس حصے میں جو بات تحریر فرمائی ہے، مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کسی فتنے میں ڈالے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے اندر اللہ تعالیٰ کسی قسم کے برے میلانات پرورش پاتے دیکھتا ہے، اس کے سامنے پے در پے ایسے مواقع لاتا ہے جن میں اس کی سخت آزمائش ہوتی ہے. اگر وہ شخص ابھی برائی کی طرف پوری طرح نہیں جھکا ہے تو ان آزمائشوں سے سنبھل جاتا ہے اور ان کے اندر بدی کا مقابلہ کرنے کے لیے نیکی کی جو قوتیں موجود ہوتی ہیں وہ ابھر آتی ہیں. لیکن اگر وہ برائی کی طرف پوری طرح جھک چکا ہوتا ہے اور اس کی نیکی اس کی بدی سے اندر ہی اندر شکست کھا چکی ہوتی ہے تو ہر ایسی آزمائش کے موقع پر وہ اور زیادہ بدی کے پھندے میں پھنستا چلا جاتا ہے. یہی اللہ تعالیٰ کا وہ فتنہ ہے جس سے کسی بگڑتے ہوئے انسان کو بچا لینا اس کے کسی خیر خواہ کے بس میں نہیں ہوتا. اور اس فتنے میں صرف افراد ہی نہیں ڈالے جاتے بلکہ قومیں بھی ڈالی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک کرنے کا ارادہ نہیں کرتے. مذکورہ آیت میں منافقین اور یہود کا طرز عمل بیان کیا گیا تھا اور ان کے چند بد اعمالیوں کا تذکرہ بھی کیا گیا تھا، جیسے ہمیشہ جھوٹ بولنا، باطل کی طرف جھکنا، اہل حق کے خلاف جاسوسی کرنا، شریر جماعتوں کی مدد کرنا، ہدایت کی باتوں میں تحریف کر کے بدل ڈالنا، اپنی خواہش اور مرضی کے خلاف حق بات کو قبول نہ کرنا۔ جب اس قوم نے ایسی سختی اور غلط رویہ اختیار کیا تو اللہ بھی ان کے اوپر سے نظر عنایت ہٹا دی، جس کے بعد ان کی راہ پر آنے اور پاکی قبول کرنے کی کوئی توقع ہی نہیں رہی۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا جا رہا تھا کہ ان کے ان کرتوتوں سے غم نہ کریں بلکہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، آپ کا کام دین کا یہ پیغام پہنچانا ہے۔ آگے ان حضرات کی دنیا و آخرت کی سزا کا اعلان کرتے ہوئے کہا جاتا ہے، لہم فی الدنیا خزی، یعنی ان کے لیے دنیا میں ذلت و رسوائی ہے، ولہم فی الآخرت عذاب عظیم، اور آخرت میں بڑا عذاب ہوگا۔ دنیاوی عذاب اس طور پر کہ دوست و دشمن سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ منافقین میں سے ان کا نفاق ایک ایک کھل گیا اور یہ سب حقیر و ذلیل ہو گئے، اور یہود ان کے بڑے سے بڑے پرقوت قبیلے بنو نذیر، بنو قیرضہ، بنو قریظہ اور بنو قینقا سب کے سب شکست کھا کر قید ہوئے یا جلا وطن ہوئے یا پھر قتل کیے گئے، اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو نفاق سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔